مولانا شاہ کے محمد اختر رحمت اللہ علیہ کے خلیفہ مجدد حضرت شاہ نقبہ رسل صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم کے ہیں، جو حضرت شاہ نقبہ رسل صاحب دامت الخاتون کے ہیں، جو میں ہمارے حضرت والا حضرت صوفی شاہ ممتاز احمد صاحب دامت الخاتون کے خون سے پڑھتے سنا ہوں۔ ملک کی بنیاد میں علماء حق کا خون ہے، ملک کی بنیاد میں علماء حق کا خون ہے، ملک کی بنیاد میں علماء حق کا خون ہے، ملک اسلامی کے قلعے میں ہر ایک مامون ہے، ملک اسلامی کے قلعے میں ہر ایک مامون ہے، ملک کا بدخواہ تو سودائی ہے مجنون ہے، ملک کا بدخواہ تو سودائی ہے مجنون ہے، ملک کا دشمن جو ہے بدبخت ہے ملعون ہے، ملک کا دشمن جو ہے بدبخت ہے ملعون ہے، ملک کی مٹی میرے اسلاف کی ملعون ہے، ملک کی بنیاد میں علماء حق کا خون ہے، ملک کی بنیاد میں علماء حق کا خون ہے، کون ہے جو مل مٹا اس دولت ایمان پر، کون ہے جو مل مٹا اس دولت ایمان پر، کون ہے جو کھیل بیٹھا بھی اپنی جان پر، کون ہے جو کھیل بیٹھا بھی اپنی جان پر، کس نے واری اپنی ہستی ارض پاکستان پر، کس نے واری اپنی ہستی ارض پاکستان پر، پوچھئے اسے جو اس کی خاک میں مدفون ہے، ملک کی بنیاد میں علماء حق کا خون ہے، ملک کی بنیاد میں علماء حق کا خون ہے، آج تک شاہد ہیں اس کے اے اثر اہل جہاں، آج تک شاہد ہیں اس کے اے اثر اہل جہاں، واقعی آزادی مسلم کا تھا روح رواں، واقعی آزادی مسلم کا تھا روح رواں، حضرت اشرف علی تھانوی کا کارواں، حضرت اشرف علی تھانوی کا کارواں، بانی پاکستان کا آپ کا ممنون ہے، ملک کی بنیاد میں علماء حق کا خون ہے، ملک کی بنیاد میں علماء حق کا خون ہے، کب ہے پوشیدہ سے دائی مولانا ظفر، کب ہے پوشیدہ اسی سے ساری مولانا جبل، جس سے مفتی ہے شفیع وقت کا تہر و اول، جس سے مفتی ہے شفیع وقت کا تہر و اول، کون ہے شفیع عثمانی سے جگ میں بے خبر، کون ہے شفیع عثمانی سے جگ میں بے خبر، روز روشن کی طرح الحل یہ ایک مضمون ہے، ملک کی بنیاد میں علماء حق کا خون ہے، ملک کی بنیاد میں علماء حق کا خون ہے، ملک کی بنیاد میں علماء حق کا خون ہے، ملک کی بنیاد میں علماء حق کا خون ہے۔
آپ بیٹھ جائیے, بیٹھ سکتے ہیں. السلام علیکم, کیا حال کرتی ہے؟ جب ضرورت ہو تو آپ لیٹ جائیے. ابھی جو اشعار پیش کیے گئے ہیں حضرت مولانا شاہی اقبال اثر صاحب دامن برکاتہم کے, جو ہمارے رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفۃ مجاد شاعر جوانی سے بلکہ نوجوانی سے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت پہ آنا چاہوں. نور اعلی نور ہے ماشاء اللہ, اللہ تعالیٰ بہت کام لے بھی رہے ہیں ان سے اور اللہ تعالیٰ خوب کام لے, خوب ہمارے مشائخ کے مسلک کو عام کرنا اور اللہ تعالیٰ کی اسرار و محبت کی نشر کا کام خوب اللہ تعالیٰ اس سے لے. ابھی آپ کی جو آواز میں پڑھ کے سناؤں گا حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کا, وہ تمام کے تمام مضامین نشار کے اندر انہوں نے پرو دی ہے ان شاء اللہ. یہ واعظ جس کا نام اسلامی مملکت کی قدر و قیمت رکھا گیا, میرے حضرت سید یوسف ندیم حبی و خبوبی مرشدی و مولائے عارف باللہ مجدد زمانہ حضرت مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ہے. 2 سفر مظفر 1412 ہجری مطابق 14 اگست 1991 مسجد اشرف گلشن اقبال کراچی میں حضرت والا کا یہ واعظ ہوا, اور ہمیشہ کی طرح اس کی مرتب میرے مشفقی مصفقی مربی و محسنی میرے محبوب سید یوسف ندی حضرت سید عشر جمیل میر صاحب نور اللہ مرکدور ہیں. اللہ تعالیٰ حضرت کو جزائے جزیل عطا فرمائی کہ تمام کے تمام ملفوظات کو حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کے جمع بھی فرمایا, محفوظ بھی فرمایا, اور اس کی تدوین بھی فرمائی, اور اس کو مرتب بھی فرمایا, اور اس کی تصحیح بھی فرمائی, اور اس کی اشاعت کا خوب انتظام بھی فرمایا. ایک زمانے میں لوگ ڈر بھی رہے تھے کہ اس واعظ کو بھی شائع نہ کریں کچھ مصلحتوں کی وجہ سے, لیکن حضرت والا نے کسی مصلحت کو آج تک, حضرت فرماتے تھے مصلحت کو میں مسالے کی طرح پیر دیتا ہوں, خوب اشارت ہوئی الحمدللہ, اور بہت لوگوں کو اس سے نصیحت حاصل ہوئی, بہت لوگوں کی آنکھیں کھلیں کہ یہ اسلامی مملکت جو ہے وہ کس قدر قیمتی ہے, اور درحقیقت بتانا اس میں یہ مقصود ہے کہ ایمان کس قدر قیمتی ہے. ابھی سارے مضامین آئیں گے انشاءاللہ, مگر خلاصے کے طور پہ میں عرض کر دیتا ہوں کہ ایمان اس قدر قوی, اس قدر قیمتی چیز ہے اور اس قدر بڑی دولت ہے کہ لوگ اس کو بہت کم سمجھتے ہیں کہ گناہگار سے گناہگار کیسا بھی کس قدر بھی آگے بڑھ گیا ہو گناہوں میں, ظلم و تشدد میں صحیح حقوق العباد غصب کرتا ہو یا حقوق اللہ کی نافرمانی کرتا ہو, اللہ کی نافرمانی, لیکن اگر وہ کلمہ گول ہے تو بہرحال وہ ہزاروں نہیں لاکھوں نہیں کروڑوں نہیں تمام کافروں سے وہ افضل ہے اگر دل میں اس کے کلمہ ہے. یہ بات لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتی, ہم لوگ اعمال کو دیکھ کر ان کو حقیر جانتے ہیں. بعض لوگ دینی منصب پر فائز ہوئے لیکن ان سے غلطیاں ہو جاتی ہیں, لیکن ان کو لوگ جو ہے ان لوگوں کے مقابلے میں ترجیح دیتے ہیں, ان لوگوں کو ترجیح دیتے ہیں ان کے مقابلے میں جو دیندار بھی نہیں ہیں اور اسلام کے خلاف باتیں کرتے ہیں, جیسے ابھی آئے گا انشاءاللہ اس مضمون میں. تو یہ سب غلطی ہے کہ ایمان والا آدمی چاہے گناہگار کتنا بھی ہو لیکن بہرحال وہ کافروں سے بھی اب سارے کافروں سے افضل ہے. میں نے اس کو چن لیا ہے اس حصے کو تاکہ مختصر وقت میں یہ پورا ہو جائے اور موقع کی مناسبت سے جو مضامین ہیں وہ سب آ جائے. یہاں سے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ نے پاکستان سے متعلق جو ہے تمام مضامین ارشاد فرمائے ہیں. پاکستان اولیاء اللہ کی تمناؤں اور دعاؤں کا کمرہ ہے. بلکہ بعض لوگ کو یہ بھی کہتے سنا کہ نعوذ باللہ من ذالک کے مولویوں کے ہاں گنجائش نہیں ہے, مولوی لوگ پرانے ہو گئے چلے. میں کہتا ہوں کہ اس سے تو کسی کو بھی, اس میں بچے کو بھی کوئی شک نہیں ہے کہ اسلام کی بنیاد پہ پاکستان قائم ہوا تھا. تو وہ لوگ یہ کہنے والے لوگ خود نکل جائیں, وہ واپس چلے جائیں چاہے کہیں بھی چلے جائیں, ان کی یہاں گنجائش نہیں. یہ تو ملک اسلام کے نام پہ بنا تھا, یہاں مسلمان ہی رہیں گے, مولوی اور علماء ہی رہیں گے, انہی کا حق زیادہ ہے, بلکہ انہی کا حق ہے. حضرت رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں, آج چونکہ 14 اگست ہے اور پاکستان کی آزادی کی خوشیاں منائی جا رہی ہیں, اس لیے میں کچھ باتیں قیام پاکستان سے متعلق بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان کا قیام بڑے بڑے اولیاء اللہ کی تمنا تھی. خاص کر حکیم الامت مجدد الملت مولانا شاہ اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ تمنا تھی کہ ایک الگ اسلامی ریاست ہو جہاں مسلمان ہندوؤں اور کافروں کے تابع نہ ہوں. یہ سب کتابوں میں چھپا ہوا ہے. حکیم الامت فرماتے تھے کہ جب میری ریل ریاست رامپور سے گزرتی ہے اور آزان کی آواز سنائی دیتی ہے اور آزادی سے رہتے ہوئے مسلمان نظر آتے ہیں تو دل خوش ہو جاتا ہے. حالانکہ مسلمانوں کی یہ ریاست نام کی تھی, کام کی نہیں تھی, لیکن فرمایا کہ وہاں چند اسلامی شاعر دیکھ کر دل خوش ہو جاتا ہے. اور فرمایا کہ میرا جی چاہتا ہے کہ مسلمانوں کے لیے ایک الگ سلطنت قائم ہو جو ہندوؤں کے ساتھ مخلوط نہ ہو. کیونکہ مان لیجئے کہ اگر کہیں 9000 افراد کی بستی ہے جس میں 6000 ہندو ہیں اور 3000 مسلمان ہیں, تو جب یہ مخلوط حکومت بنائیں گے اور اسمبلی میں کسی معاملے پر ووٹنگ ہوگی تو ہمیشہ مسلمان ذلیل اور مغلوب رہیں گے. یہ دیکھو, اس لیے نہیں چاہتے تھے ہمارے علماء کہ ہندوؤں سے اتفاق کیا جائے. آپ لوگ سمجھ رہے ہیں یا نہیں کہ ووٹنگ میں کافروں کی تعداد یقیناً زیادہ ہوگی, جس کی وجہ سے مسلمان ہر معاملے میں ہندوؤں سے مغلوب رہیں گے اور دین کے کسی بھی حکم کا نفاذ نہیں ہو سکے گا اور ان کے دین میں دن بدن زوال آتا جائے گا, یہاں تک کہ اگلی نسلوں میں اسلام ہی اجنبی ہو جائے گا. اب اسی سے جمہوریت کے نظام کی خرابی بھی سمجھ لیجیے. یہ جمہوریت اور الیکشن جو یورپ سے ہمیں ملا ہے یہ بہت بڑی لعنت ہے, اس میں کبھی بھی حق نہیں آ سکتا جب تک کہ اہل حق کا غلبہ نہ ہو جائے. فرض کیجئے کہ کسی بستی میں 1000 شرابی کبابی بدکار رہتے ہیں اور 100 آدمی پکے نمازی اور ولی اللہ ہے, تو جب الیکشن ہوگا تو بتائیے کون جیتے گا, کس کی حکومت قائم ہوگی. اس لیے حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر بیان القرآن میں قرآن پاک کی دلیل سے جمہوریت کو باطل قرار دیا ہے. فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی نے جو یہ فرمایا, وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ. اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, آپ ان صحابہ سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین سے خاص خاص باتوں میں مشورہ لیتے رہا کیجئے, پھر مشورہ لینے کے بعد جب آپ ایک جانب رائے پختہ کر لیں, خود ان کے مشورے کے موافق ہو یا مخالف, سو خدا تعالیٰ پر اعتماد کر کے اس کام کو کر ڈالا کیجیے. بے شک اللہ تعالیٰ ایسے اعتماد کرنے والوں سے محبت فرماتے ہیں. یعنی آپ مشورہ تو لیں گے مگر فیصلہ آپ ہی کا ہوگا, جمہوریت کا نہیں ہوگا, چاہے جمہوریت اس کے حق میں ہو یا مخالف ہو. حکیم الامت نے فرمایا کہ اس آیت سے ثابت ہوا کہ جمہوریت باطل ہے, الیکشن باطل ہے. جو صحیح لوگ ہوں حکومت انہی کو ملنی چاہیے. یہ کیا ہے کہ اگر کسی ملک میں غنڈے زیادہ رہتے ہوں, بے نمازی زیادہ رہتے ہوں, تو بس غنڈے کو وزیر اعظم بنا دو, سواد اعظم یعنی کثیر جماعت کی اتباع کرو. یہ جو قرآن حدیث پاک میں ہے, اتبعو سواد الاعظم, اس کی تشریح میں حضرت فرماتے ہیں کہ جو اتباع کا حکم ہے سواد اعظم کی, تو سواد اعظم کیا ہے؟ سواد اعظم یعنی کثیر جماعت کی اتباع کرو. اس سواد اعظم سے کیا مراد ہے؟ کیا صرف لوگوں کی کثرت مراد ہے, چاہے کافروں کی کثرت ہو یا فاسق اور فاجر لوگوں کی؟ نہیں, بلکہ اس کے معنی یہ ہیں کہ بیاض اعظم کی اتباع کرو, یعنی اہل حق کی, سواد اعظم کی. شرح حکیم الامت نے یہ کی ہے کہ جدھر بیاض اعظم ہو، جدھر سب سے زیادہ نور ہو، یعنی جدھر حق ہو، ان کی اتباع کرو. وہاں ایسے لوگ تعداد میں کم ہو لیکن وہی سواد اعظم ہے. ہم تو کثرت کو سمجھتے ہیں لیکن اس کے معنی کیا ہے؟ بیاض اعظم یعنی جہاں زیادہ نور ہو. تو میں عرض کر رہا تھا کہ حکیم الامت ثانوی رحمت اللہ علیہ کی تمنا تھی کہ ایک الگ خطہ مسلمانوں کو حاصل ہو جائے، اور حضرت نے دعا مانگی کہ اے خدا ایک ایسا خطہ عطا کر دے کہ جہاں خالص اسلام کی سلطنت ہو. اور فرمایا کہ اگرچہ کانگریس بھی انگریز سے آزادی کی کوشش کر رہی ہے لیکن کانگریس کی دونوں آنکھیں اندھی ہیں، وہاں نہ ایمان ہے نہ عمل مقبول ہوگا. گاندھی کافر ہے، ایمان نہ ہونے کی وجہ سے اس کی دونوں آنکھیں اندھی ہیں. اگر اس وجہ سے کہ کافر اکثریت میں ہیں، کافروں کی حکومت ہو جائے اور ان کا غلبہ ہو جائے تو گاندھی کافر سے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ قرآن نے یہ فرمایا. لہذا قرآن اس طرح ہونا چاہیے کیونکہ اس کی دونوں آنکھیں نہیں ہیں، وہ کیا قرآن اور مسلمانوں کی مانے گا. بلکہ اگر کوئی نادان شخص جا کر نہرو یا گاندھی سے کہتا کہ اللہ نے یہ فرمایا ہے قرآن پاک میں، تو نعوذ باللہ اور قرآن پاک کو گالیاں دیتا. اس کے برعکس آل انڈیا مسلم لیگ میں اگرچہ فاسق اور فاجر مسلمان زیادہ ہیں لیکن کلمہ ہونے کی وجہ سے ان کے پاس ایمان کی ایک آنکھ تو ہے، ایک کانے تو ہیں لیکن اندھے نہیں ہیں، یعنی گناہوں کی وجہ سے اور شریعت کی فرما برداری نہ کرنے کی وجہ سے گویا کانے ہیں لیکن مکمل اندھے نہیں ہیں، ایمان ہے دل کے سب. ایک آنکھ والے ہیں، کم از کم قرآن پاک کو سن تو سکتے ہیں. آج پاکستان میں کتنا ہی فاسق حکمران ہو لیکن ہے تو مسلمان، قرآن پاک کو سن کر نعوذ باللہ قرآن پاک کی شان میں گستاخی نہیں کر سکتا. حکیم الامت کا یہ جملہ یاد رکھو کہ مسلم لیگ کانی ہے، ایک آنکھ سے اندھی ہے، اور کانگریس دونوں آنکھوں سے اندھی ہے، کیونکہ کانگریس کا بانی گاندھی ہے جو کافر ہے، اور مسلم لیگ کا بانی محمد علی جناح ہے جو کلمہ گو ہے اور سنی بھی ہے. آخر میں انہوں نے علامہ شبیر احمد عثمانی سے صاف کہہ دیا تھا کہ میں سنی ہوں اور سنیوں کے طریقے کے مطابق نماز پڑھتا ہوں. اور حکیم الامت کے بھتیجے مولانا شبیر علی عثمانی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے مجھ سے خود یہ بات مولانا شبیر علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے مجھ سے خود یہ بات بیان کی کہ میں نے محمد علی جناح کو سنیوں کے مطابق نماز سکھائی اور انہیں نماز کی پابندی کی تاکید کی اور وہ سنیوں کی طرح نماز پڑھتے تھے، اور جب انتقال کا وقت قریب ہوا تو وصیت کی کہ میں سنی ہوں اور حنفی ہوں، میری نماز جنازہ مولانا شبیر احمد عثمانی صاحب پڑھائیں گے، کسی اور مسلک والے کو میرا جنازہ مت پڑھانے دینا. آپ دیکھ لیجئے کہ ان کی نماز جنازہ کس نے پڑھائی، مولانا شبیر احمد عثمانی نے. اگر وہ کسی اور مسلک سے تعلق رکھتے تو مولانا شبیر احمد عثمانی کو نماز جنازہ پڑھانے کی ہرگز وصیت نہ کرتے. ارے بزرگوں کی دعا تھی ان کے ساتھ. پاکستان کے لیے مسٹر جناح کا درد و غم، جناح صاحب امت کا درد رکھتے تھے. مولانا شبیر علی صاحب تھانوی نے مجھ سے بیان کیا کہ میں رات 12 بجے محمد علی جناح کے پاس دہلی پہنچا. حضرت تھانوی کا جناح صاحب کے نام ایک ضروری خط تھا، وہ دینا تھا، تو میں نے دیکھا کہ اس وقت وہ سجدے میں پاکستان کے لیے رو رہے تھے. اور ایک مرتبہ حکیم الامت نے فرمایا کہ میں نے جناح کو خواب میں علماء کے لباس میں دیکھا ہے، ان کو حقیر مت سمجھو، اللہ جس سے چاہے کوئی بڑا کام لے لے. لہٰذا بڑے بڑے اللہ والے علماء نے مسلم لیگ کا ساتھ دیا اور پاکستان کے قیام میں عظیم کردار ادا کیا. چنانچہ جب پاکستان بنا تو مغربی پاکستان میں مولانا شبیر احمد عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اور مشرقی پاکستان میں مولانا ظفر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے پاکستان کا جھنڈا لہرایا. اور مولانا شبیر احمد، ذرا یہ بھی دیکھتے جائیے گا کہ ہمیں اخباروں سے کیا ملتا ہے، اخباروں سے ہم کیا سیکھتے ہیں اور حقائق کیا ہیں. جو لوگ اخبار کے کیڑے مانے جاتے ہیں نا، باتھ روم میں بھی اخبار پڑھنا جو ہے نا، اس کے بغیر ان کو فراغت نہیں ہوتی. تو ایسے کیڑے جو ہیں وہ ذرا دیکھیں اس کو، شاید کہ کاش کے ہماری آواز ان تک بھی پہنچے، آنکھیں کھلے ہماری بھی ان کی. اور مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ سے جناح صاحب نے کہا کہ اگر مولانا اشرف علی صاحب تھانوی اور آپ حضرات میرا ساتھ نہ دیتے تو پاکستان نہ بنتا. پاکستان کی بنیاد میں علماء کا بہت بڑا ہاتھ ہے، لیکن آج علماء کو آہستہ آہستہ فراموش کیا جا رہا ہے. میرے سامنے الہ آباد میں آل انڈیا مسلم لیگ کا سب سے بڑا اجلاس ہوا، میں نے خود اس میں شرکت کی، جس میں قرارداد بات ہوئی کہ مسلمانوں کو ایک الگ خطہ بنانا چاہیے۔ اس کے بعد اعظم گڑھ میں مسلم لیگ کا سب سے بڑا اجلاس ہوا جس میں آل انڈیا مسلم لیگ کے تمام بڑے بڑے لیڈر اور علماء شامل تھے، مولانا شبیر احمد عثمانی صاحب، مولانا ظفر احمد عثمانی صاحب، حضرت موہانی صاحب، نواب زادہ لیاقت علی خان اور مسٹر جناح وغیرہ۔ میرے شیخ حکیم الامت کے عدل خلیفہ حضرت مولانا شاہ عبد الغنی صاحب پولپوری رحمتہ اللہ علیہ پورے اعظم گڑھ کی مسلم لیگ کے سیکرٹری تھے اور بہت زیادہ سرگرم تھے۔ حضرت کو ایک دھن اور فکر تھی کہ پاکستان بن جائے، اور حضرت رات رات بھر سجدے میں روتے تھے کہ یا اللہ قادروں کی غلامی سے آزاد پاکستان کی ایک اسلامی سلطنت بنا دیجیے۔ اور دیکھیے اعظم گڑھ کے اسی اجلاس کے لیے حضرت تہجد پڑھ کے پھولپور اعظم گڑھ سے گورکھپور حضرت مولانا ظفر احمد عثمانی کو لینے گئے ان کی تقریر کرانے کے لیے۔ تہجد کے وقت کار روانہ ہوئی اور دوسرے دن عشاء کے وقت حضرت ان کو لے کر آئے اور عشاء پڑھائی اور فرمایا کہ میں نے تہجد کے وضو سے عشاء کی نماز پڑھائی ہے اور سارا دن ایک پانی کا قطرہ بھی نہیں پیا کیونکہ استنجا لگ جاتا اور کسی جگہ رکنا پڑ جاتا۔ حضرت چاہتے تھے کہ بس جلد مولانا کو لے کر واپس پہنچیں۔ پاکستان بنانے میں ہمارے اکابر نے اس طرح سے قربانیاں پیش کی ہیں۔ پھر اس جلسے میں مولانا شبیر احمد عثمانی صاحب اور مولانا ظفر احمد عثمانی صاحب جیسے بڑے 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 امائرین کی تقریریں ہوئیں، میں بھی اس میں موجود تھا۔ اتنا یعنی ہمارے دوارا رحمۃ اللہ علیہ ہر جگہ پہ کشاں کشاں موجود تھے۔ اتنا بڑا جلسہ تھا کہ شاید ہندوستان میں الہ آباد کے بعد اس کا دوسرا درجہ تھا۔ مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تقریر میں فرمایا کہ اس زمانے میں دیندار لوگ کم ہیں، لہذا حکومت تو ان مسٹروں ہی کے ہاتھ میں رہے گی، لیکن اگر علماء کی رہنمائی میں رہے گی تو یہ صحیح سلامت ساحل تک پہنچ جائے گی، اور اگر انہوں نے علماء کو نظر انداز کر دیا تو ساحل تک نہیں پہنچ سکیں گے۔ پھر مولانا شبیر احمد عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مصرع پڑھا جو آپ کو سنا رہا ہوں۔ عجیب و غریب مصرع ہے کہ مسٹر اور ملا میں کیا فرق ہے۔ فرمایا ہمیں کشتی نہیں ملتی انہیں ساحل نہیں ملتا، ہمیں کشتی نہیں ملتی انہیں ساحل نہیں ملتا، یعنی ان کے پاس مادی وسائل اور اسباب ہیں اور ملا بیچارہ مسکین ہے، ہمارے پاس کشتی نہیں ہے لیکن راستہ معلوم ہے، اور ان کے پاس کشتی ہے لیکن راستہ معلوم نہیں۔ کاش کہ یہ لوگ کشتی میں ہم کو بٹھا لیں اور چلانے کے لیے ہمیں دے دیں تو ان کی کشتی پار لگ جائے گی۔ ایسی جلسے کی رات مجھے خواب میں بشارت بھی ہو گئی کہ پاکستان بن جائے گا۔ اللہ والوں کے غلام اختر نے خواب میں دیکھا کہ میرے شیخ شاہ عبد الغنی صاحب پھول پوری پر سورہ انفال نازل ہو رہی ہے اور حضرت بے چینی سے کروٹیں لے رہے ہیں۔ میں نے پوچھا کہ حضرت آپ بے چین کیوں ہیں، کیا آپ کے اوپر سورہ انفال کا نزول ہو رہا ہے؟ تو جب میں نیند سے بیدار ہوا تو حضرت کو خواب سنا کر پوچھا کہ آپ کیوں اتنے بے چین تھے اور سورہ انفال کے نزول کی کیا تعبیر ہے؟ تو میرے شیخ مولانا شاہ عبد الغنی صاحب پولپوری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تعبیر دی کہ اب انشاءاللہ پاکستان بن جائے گا، کیونکہ سورہ انفال میں فتوحات اور مال غنیمت کا تذکرہ ہے۔ سبحان اللہ۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ صاحب پاکستان کے جتنے حکمران اور وزیر اعظم ہوئے ہیں سب فاسق و فاجر ہوئے ہیں، مولویوں کو حکومت نہیں دی، لہٰذا ان شرابیوں سے اچھے تو ہمارے ہندوستان کے ہندو لوگ ہیں۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ تو اس کا جواب سن لو۔ بیت اللہ کے اندر ایک کانگریسی شخص نے شیخ الحدیث جامع اشرفیہ لاہور حضرت مولانا ادریس صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ آپ کے مسلمان فاسق اور نافرمان وزیروں اور صدروں سے تو ہمارے ہندوستان کے کافر اور صدر اور وزیر اچھے ہیں، کافر صدر اور وزیر اچھے ہیں۔ تو حضرت مولانا ادریس صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ نے وہیں کعبہ شریف میں قرآن پاک کی آیت سے اس کو جواب دیا وَلَعَبْدُ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ، مومن بندہ چاہے کتنا ہی گناہگار ہو مشرک اور کافر سے افضل اور بہتر ہے، وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ، اگرچہ تم کو وہ مشرک اور کافر اچھا لگتا ہو، اور وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ فرماتے ہوئے اس معترض کے سینے پر انگلی رکھ۔ اس میں اشارہ تھا کہ تم کو کافر اچھا لگتا ہے تو تمہارا یہ عمل قرآن پاک کے خلاف ہے، اور فرمایا کہ تم کافروں کو مسلمانوں کے مقابلے میں لاتے ہو، مسلمان کتنا ہی شرابی کبابی گناہگار بدکار ہو، کوئی بھی گناہ نہ چھوڑے، لیکن جب تک اس کے دل میں کلمہ ہے وہ کروڑوں کافروں سے افضل ہے. ساری دنیا کے کافروں کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دو اور دوسرے پلڑے میں گناہگار مسلمان کلمہ پڑھنے والے کو رکھ دو تو مسلمان کا پلڑا بھاری ہو جائے گا اور یہ جنت میں جائے گا. چاہے گناہوں کی تھوڑی سی سزا پا جائے لیکن کافر کو دائمی سزا ہے، کافر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائے گا اور مسلمان کے لیے دائمی سزا نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ آخر میں اس کو جنت میں داخل کر دیں گے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ صرف ایمان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اسے معاف بھی کر دیں. اور مومن پر اللہ کی کیا رحمت ہے. اس پر ایک واقعہ ہے کہ ایک شخص نے حالت نیند میں کروٹ لی اور منہ سے اس کے اللہ نکل گیا، نہ نمازی تھا نہ روزے دار، بس اسی پر اللہ تعالیٰ نے اس کو بخش دیا کہ تم نے غفلت میں سوتے ہوئے کروٹ جو بدلی اور جو تمہارے منہ سے اللہ نکل گیا وہ میں نے قبول کر لیا. وہ مالک ہے، شہنشاہ ہے، جس کی جو ادا چاہے پسند کر لے، جو نقطہ چاہے پسند کر لے اور اس پر مغفرت کر دے. جب بشیر اونٹ والے کی ایک ادا یعنی اس کے سلوک کو ایک دنیاوی بڑی مملکت کے بادشاہ نے پسند کر لیا اور اس کو انعام و کرام سے نواز دیا، تو اللہ تعالیٰ تو مالک الملک ہیں. وہ اگر کسی کا کوئی نقطہ پسند کر لے اور اس پر نواز دے تو اس پر کیا اعتراض ہے. تو میں یہ بتا رہا تھا کہ کبھی کسی کافر کی تعریف مت کرو کہ پاکستان کے مسلمانوں سے تو ہندوستان اور لندن کے کافر اچھے ہیں. ایسے شخص کا خاتمہ کفر پر ہونے کا اندیشہ ہے، خوب سمجھ لو اس کو. اب میں ایک اشکال کا جواب دے کر تقریر کو ختم کرتا ہوں، ابھی ہوگی نہیں. بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہاں پاکستان میں سڑک پر ایک رسی بھی ڈال دو تو وہ بھی چوری ہو جاتی ہے، اور لندن میں کیا ایمانداری ہے، واہ واہ، ارے وہاں فٹ پاتھ پر اخبار رکھے رہتے ہیں، کوئی آدمی نگران نہیں ہوتا، جو اخبار اٹھاتا ہے اس کے پیسے وہیں رکھ دیتا ہے. ویسے وہاں چور بھی ہوتے ہیں، میں نے خود دیکھا ہے، بالکل ضروری نہیں. اور یہاں اگر کوئی اس طرح اخبار رکھ دے تو لوٹ مار مچ جائے گی. میں کہتا ہوں کہ سنیے، جو ہاتھی کا پخانا کھاتا ہے مرغی کی بیٹ سے اس کا پیٹ نہیں بھرتا. وہ کفار چھوٹی چوری کو اپنی توہین سمجھتے ہیں، کیونکہ جو بڑے چور ہوتے ہیں وہ دو چار روپے چوری نہیں کرتے، وہ ڈاکہ مارتے ہیں اور کروڑوں پاؤنڈ کا ڈاکہ مارتے ہیں. اور ساری دنیا میں تو ڈاکے ان کے مشہور ہی ہیں. ہندوستان کو پہ انہوں نے ڈاکہ ڈالا، آسٹریلیا پہ انہوں نے ڈاکہ ڈالا، ساؤتھ افریقہ میں انہوں نے ڈاکہ ڈالا، ہانگ کانگ میں اور چائنا جو سنگاپور میں انہوں نے ڈاکہ ڈالا. کون سی دنیا کا خطہ ان کے ڈاکے سے محفوظ ہے؟ بڑے بڑے ڈاکے مارے. یہاں پاکستان سے ایک جوان جوہری سونے کی دکان کرنے والا امریکہ گیا ہوا تھا. وہاں سونے کے زیورات لے کر جا رہا تھا کسی کو دکھانے کے لیے. راستے میں ڈاکوؤں نے گولی مار دی اور زیورات لے گئے. میں خود مرحوم کے یہاں تعزیت کے لیے گیا. ایک شخص نے امریکہ سے خط لکھا، وہ میرے شہر کے خلیفہ بھی ہیں، کہ میں حیدرآباد دکن انڈیا سے یہاں امریکہ آیا ہوا ہوں. یہاں میرے چھوٹے چھوٹے نواسے نواسی ہیں، تو میری نواسی 5 سال کی بچی نے کہا کہ نانا جان ذرا ابا ہم کو مار کر تو دیکھیں، میں ابھی 99 پہ فون کر دوں گی، پولیس آئے گی اور ابا کو گرفتار کر کے لے جائے گی. پھر انہیں کے خاندان میں سے 11 سال کی لڑکی نے 99 پر فون کر کے اپنے ابا کو گرفتار کرا دیا، اور وہ خط میں لکھ رہے ہیں کہ اس کے ابا جان ابھی تک جیل میں ہیں. 11 سال کی بچی نے ابا کو جیل میں ڈلوایا ہوا ہے، اور ابا کا کیا جرم ہے؟ یہی کہ وہ مجھ کو باہر لڑکوں کے ساتھ گپشپ نہیں کرنے دیتا. کہتا ہے کہ تم کالج کے لڑکوں سے کیوں ملتی ہو؟ اے امریکہ جانے والوں، ذرا اپنی جان پر اور اپنی اولاد پر رحم کرو. اللہ تعالیٰ معاف فرمایا. تو یہ میڈیا کی وجہ سے یہ حالات یہاں بھی دکھائی دے رہے ہیں. تو سارا وجہ یہی ہے کہ ان کا کلچر یہاں، ہم روزانہ صبح شام ہمارے نوجوان کیا اور بڈھے کیا، سبھی اس میں ملوث ہوتے جا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے کہ صبح شام جب ایک چیز آدمی دیکھتا ہے تو وہی چیز دل میں اترتی ہے. اگر اللہ کی باتیں سنے گا، دین کی باتیں سنے گا تو دین دل میں اترے گا، اور جو برے لوگوں کی باتیں سنے گا تو برے برائی دل میں ہوگی. یہی لگے گا کہ ہمارے اوپر ظلم ہو رہا ہے اور ہمیں آزادی نہیں دی جا رہی. بس ایک اور بات کا جواب دیتا ہوں پھر تقریر ختم، ابھی بھی نہیں ہوگی. بعض لوگوں کے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ پاکستان بنے ہوئے اتنا زمانہ ہو گیا لیکن اسلامی قانون نافذ نہیں ہوا، معلوم نہیں کہ یہ اسلامی مملکت ہے یا نہیں. اسی طرح بعض لوگوں کی طرف سے یہ سوال بھی ہوتا ہے کہ کیا پاکستان کی ایک انچ کی زمین کی حفاظت میں اگر جان چلی گئی تو اس پر شہادت ملے گی یا نہیں. مجھے ان دونوں باتوں کا جواب دینا ہے اور میں ایسا جواب دوں گا کہ انشاءاللہ تعالی ساری دنیا کے علماء کو ماننا پڑے گا. مولانا شبیر علی مرحوم حکیم الامت کے سگے بھتیجے خانقاہ خانہ بھون کے محتمن نے مجھ سے فرمایا کہ بڑے ابا حکیم الامت مجدد الملت حضرت مولانا شاہ اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بعض نادان اہل علم سمجھتے ہیں کہ جس ملک میں مسلمان حکمران ہو، مسلمان فرما روا ہو، لیکن وہاں اسلامی قانون نافذ نہ ہو تو وہ اسلامی مملکت نہیں ہے، اور نعوذ باللہ اس ملک کو کافروں کو دے دو، یعنی اگر کافر اس پر قبضہ کر لیں تو کوئی حرج نہیں کیونکہ وہ اسلامی سلطنت نہیں. اس کے جواب میں حضرت حکیم الامت مجدد الملت حضرت مولانا شاہ اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ سن لو، اسلامی مملکت کی تعریف کیا ہے. کاش حضرت کی بیان فرمودہ اس شرعی تعریف کو اخبارات میں بھی شائع کیا جائے، کتابوں میں بھی شائع کیا جائے، بعض اخبارات میں الحمدللہ پورا بعض شائع ہو چکا ہے، کتابوں میں بھی شائع کیا جائے. فرماتے ہیں کہ اسلامی سلطنت کی تعریف یہ ہے کہ جس ملک کا حکمران مسلمان ہو اور وہ اسلامی قانون نافذ کرنے کی قدرت تو رکھتا ہو، چاہے وہ کتنا ہی گناہگار ہو، تو وہ ملک اسلامی قانون کے اسلامی قانون کے مطابق اسلامی ملک اور اسلامی مملکت ہے. تعریف پھر سن لیجیے، اسلامی سلطنت کی تعریف یہ ہے کہ جس ملک کا حکمران مسلمان ہو اور وہ اسلامی قانون نافذ کرنے کی قدرت رکھتا ہو، چاہے وہ کتنا ہی گناہگار ہو، تو وہ ملک اسلامی قانون کے مطابق اسلامی ملک اور اسلامی سلطنت ہے، چاہے وہ مسلمان فرما روا، مسلمان امیر المومنین یا سلطان، بڑی حکومتوں سے ڈر کر یا اپنے ملک کی بغاوتوں سے ڈر کر یا اپنی ایمانی کمزوری یا بشری کمزوری کی وجہ سے اسلامی قانون نافذ نہ کرتا ہو، لیکن اس کو اسلامی قانون نافذ کرنے کی قدرت ہے، تو اسی قدرت کی بنا پر وہ مملکت اور سلطنت شریعت کی روح اور سلطنت شریعت کی روح سے اسلامی سلطنت کہلائے گی. پاکستان میں آج تک جتنے حکمران آئے سب کو قدرت حاصل تھی کہ وہ اسلامی قانون نافذ کر دیں، لہذا پاکستان اسلامی مملکت ہے، اس لیے اگر اس کی ایک انچ زمین کی حفاظت کے لیے بھی کوئی جان دے گا تو وہ شہید ہوگا. لہذا پاکستان کی حفاظت ہم پر فرض ہے، اس کے اندر رہتے ہوئے پاکستان کے نقصان سے جو خوش ہو، ہم نہیں کہہ سکتے کہ اس کا ایمان اور دین کس درجے میں ہے، اور اگر پاکستان کا کوئی ٹکڑا الگ ہو جائے اور کوئی اس پر خوشی منائے تو اس شخص کے دین میں بھی شک ہے. ایسے لوگوں کے لیے ہم یہی دعا کرتے ہیں کہ خدا ایسے نالائقوں کو ہدایت عطا فرمائے. بھائی یہ فکر ہونا کہ اسلامی قانون نافذ ہو جائے بہت مبارک ہے، ایسا ہو جائے تو سبحان اللہ، ہم تو سجدہ شکر بجا لائیں گے، لیکن ایک اسلامی ریاست ہونے کے باوجود پاکستان کی غیبت کرنا، اس کی اہانت کرنا، اس کے ٹوٹنے پر خوشی منانا، اور پاکستان کے لیے یہ تمنا کرنا کہ اس کو نعوذ باللہ ہندو لے جائیں، سب جرم ہے. جب اسلامی سلطنت کی ایک انچ زمین کی حفاظت پر جان دینا، خون بہانا شہادت ہے، تو یہ ظالم جو پاکستان کے ٹوٹنے پر خوش ہو، خدا کے ہاں کتنا بڑا مجرم ہے. لہذا اگر ایسے خیالات آئیں تو توبہ کرو کہ اے اللہ، ہم ہندوؤں کی غلامی سے پناہ چاہتے ہیں. بنگلہ دیش بن جانے کے بعد جب میں ڈھاکہ گیا تو میں مسجد میں یہ روایت پیش کر رہا ہوں کہ وہاں کے ایک عالم مولانا عبد المجید صاحب محدث لال باغ نے کہا کہ ہم پوری زندگی میں اتنا نہیں روئے جتنا مشرقی پاکستان کے الگ ہونے پر روئے، کہ آپ مشرقی پاکستان الگ ہو گیا لیکن ہندو پھر بھی اپنے مقصد میں نامراد نامراد رہے، آخر وہاں کے حکمران مسلمان ہی تو ہیں. ہندو سمجھتے تھے کہ بس اب سب بنگالی ہمارے غلام بن جائیں گے، لیکن آج بھی بنگلہ دیش میں ایمانی طاقت ہے اور ہندوؤں سے ان کو بغض اور نفرت ہے. واقعی پاکستان کے بارے میں لوگوں کے پاس بہت کم معلومات ہیں. جب میں نے بعض لوگوں کو اسلامی سلطنت کی تعریف بتائی تو انہوں نے کہا کہ ہمارے دلوں میں پاکستان سے متعلق اتنے شک پیدا ہو گئے تھے کہ ہم سوچتے تھے کہ یہاں رہنے سے کیا فائدہ، پاکستان بننے سے کیا فائدہ ہوا، اور جب قانون ہی اسلامی نہیں ہے تو پھر بیکار ہم لوگ یہاں آئے. آج انہوں نے کہا کہ ہماری اصلاح ہو گئی کہ ہم بیکار نہیں آئے. اسلامی سلطنت میں ہماری حیات اور اسلامی سلطنت میں ہماری موت ہوگی انشاءاللہ. اب یہاں کی موت کو کفرستان کے مقابلے میں کروڑہا درجہ عزیز رکھتے ہیں. کیا شاہ عبدالغنی صاحب نہیں دیکھتے تھے کہ یہاں سب فاسد فاجر حکمران ہیں؟ پھر بھی کیوں فرمایا کہ میں ہندوستان کی طرف منہ کر کے پیشاب کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہوں؟ میں نے حضرت سے جملہ خود سنا، میرے اور حضرت کے درمیان کوئی راوی نہیں ہے. اور جب حضرت کراچی سے بمبئی گئے تو فرمایا، کہاں کراچی کی رونق اور نور اور کہاں یہ بمبئی، دیکھو ہر طرف سیاہ سیاہ کالا کالا نظر آتا ہے، جیسے خربوزے کی دکان جہاں چنا بھونا جاتا ہے. ایک صاحب نے کہا کہ پاکستان کی اس بے دینی سے تو اچھا ہے کہ ہندو یہاں آ کر قبضہ کر لیں، یعنی ہم ہندوؤں کے غلام بن جائیں. اور یہ بات کہنے والے صاحب دیندار اور عبادت گزار بنے ہوئے ہیں، اشراف و عوابین پڑھتے ہیں، کیا کہیں، بس خدا نہ کرے ایسا دن کبھی آئے کہ ہم ہندوؤں کے غلام ہو جائیں. یہی میں عرض کر رہا ہوں، حضرت والا یہی سمجھانا چاہ رہے ہیں ہم کو کہ ایمان کی دولت کتنی بڑی دولت ہے. ایمان کو جو لوگ ایسے خیالات رکھتے ہیں وہ ایمان کی دولت کو سمجھتے نہیں ہیں، ایمان کی قیمت نہیں جانتے کہ ایمان کتنا قیمتی ہے. کیا کہیں، بس خدا نہ کرے ایسا دن کبھی آئے کہ ہم ہندوؤں کے غلام ہو جائیں. یہاں جیسے بھی ہیں آزاد ہیں، ہماری ایک عزت ہے. ہم ممبر پر وزیر اعظم کو کہہ تو سکتے ہیں کہ اسلامی قانون نافذ کرو، خط تو لکھ سکتے ہیں. آپ دیکھ لیجئے علماء عدل اعلان کہتے ہیں، روزانہ اخباروں میں بیان آ رہا ہے کہ اسلامی نظام نافذ کرو. ذرا ہندوستان میں ایک دن بیان دے دیں کہ اسلامی قانون نافذ کرو، ہماری اکثریت ہے، ہم مسلمان اتنے زیادہ ہیں، ہمارے لیے الگ قانون بناؤ، کہہ کے دیکھ لیں. پھر دیکھنا کہ انڈیا کی گورنمنٹ مولویوں کو کیسے گرفتار کرتی ہے. تو جب میں نے اسلامی حکومت کی وضاحت کی تو سننے والوں نے کہا کہ آج ہمارا یہ شک دور ہو گیا، ورنہ ہم پاکستان کو اسلامی سلطنت نہیں سمجھتے تھے، ہم یہاں آنے پر پچھتا رہے تھے. لیکن اب معلوم ہو گیا کہ پاکستان اسلامی سلطنت ہے، کیونکہ شریعت کی روح سے مسلمان حکمرانوں کو اسلامی قانون نافذ کرنے کی قدرت ہونی چاہیے، اور قدرت موجود ہے. لیکن اپنی نالائقی، ایمانی کمزوری، بشری کمزوری اور بڑی حکومتوں کے ڈر سے اسلامی قانون نافذ نہیں کرتے. اللہ کا شکر ہے کہ اختر کو ان باتوں کا علم ہے، ورنہ اگر آج اختر کو بزرگوں کی صحبت نہ ملی ہوتی تو یہ باتیں ہم کہاں سے پاتے. اسلامی سلطنت کی تاریخ میں میرے اور مولانا اشرف علی صاحب حامی رحمۃ اللہ علیہ کے درمیان صرف ایک راوی ہے، وہ بھی عالم تقویٰ والا، یعنی مولانا شبیر علی صاحب. انہوں نے یہ فرمایا تھا کہ حکیم الامت نے یہ تعریف کی تھی اسلامی سلطنت کی، ورنہ کہیں تحریر میں ہماری نظر سے نہیں گزری، اب چھپ جائے گی انشاءاللہ تعالی. اس سے بڑی تسلی ہو جاتی ہے، ورنہ آدمی سوچتا ہے کہ کیا کہیں صاحب، برا کیا جو یہاں آئے. اب سنیے، جنہوں نے پاکستان بننے میں اختلاف رائے کیا اور کانگریس میں ہندوؤں کے ساتھ تھے، آزادی کے بعد ہندوؤں نے انہی مسلمانوں کو پکڑنا شروع کر دیا، علماء کو گرفتار کیا گیا اور ان پر مصیبتیں اور تکلیفیں آئیں. تب ان اکابر کو بھی احساس ہوا کہ ہندو پر اعتماد کر کے ہم سے سخت غلطی ہوئی، اگر ہمیں یہ معلوم ہوتا تو کبھی کانگریس کا ساتھ نہ دیتے. شیخ الحدیث مفتی ولی صاحب، جو گندو والا یار میں موجود ہیں، انہوں نے فرمایا کہ میں جلسے میں موجود تھا جس میں حضرت مولانا مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایک دشمن یعنی انگریز کو تو ہم نے ہندوستان سے نکال دیا، لیکن بعد میں ہندو اس سے بھی بڑا دشمن نظر آیا. جن ہندوؤں کے ساتھ ہم نے اتنی وفاداریاں کی وہ سب سے بڑا بے وفا نکلا اور غدار نکلا، اور یہ ایسا کفن چور ہے کہ پہلے والے کفن چور سے زیادہ خطرناک ہے. پھر حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے مثال کے طور پر دو کفن چوروں کا قصہ بیان فرمایا کہ ایک کفن چور تھا، وہ قبر سے مردوں کا کفن چراتا تھا، اس سے لوگ تنگ آ گئے، خدا سے دعا کی کہ اے خدا اس کو موت دے دے، یہ کفن چراتا ہے اور مردوں کو ذلیل کرتا ہے. وہ مر گیا اور سب لوگ خوش ہو گئے کہ جان چھوٹی. لیکن جو دوسرا کفن چور اس کا خلیفہ آیا تو وہ اس سے بھی دو ہاتھ آگے نکلا کہ کفن چرا کر ایک کھونٹا مردے کے پیخانے کے مقام پر ٹھونک دیتا تھا. تو سب لوگوں نے کہا رحمہ اللہ النقاش الاول، اللہ تعالیٰ پہلے کفن چور پر رحمت نازل فرمائے، پہلا کفن چور بہتر تھا، کم از کم کھونٹا تو نہیں ٹھونکتا تھا. حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کی عزت کو ہم اپنا ایمان سمجھتے ہیں. میں نے اپنی آنکھوں سے اپنے شہر مولانا شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا کہ ان سے بغلگیر ہوئے اور معانقہ کیا اور ایک خاص فتنہ اعظم گڑھ میں پیدا ہو رہا تھا, اس کے خلاف کام کرنے کے لیے ان کو بلایا. لیکن شاگردوں کی کمزوری اور بے عقلی ہے کہ یہ لوگ بڑوں میں تفرقہ بازی کرتے ہیں اور آپس میں ایک دوسرے کو لڑاتے ہیں. کیا کہیں, افسوس ہوتا ہے, سب ایک سلسلہ ہے. مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کس کے خلیفہ تھے؟ مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے. اور مولانا گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کس کے خلیفہ تھے؟ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے. سارا سلسلہ ایک ہے. اس کے بعد ایک بات اور بتاتا ہوں جو کم لوگوں کو معلوم ہے, کہ مولانا مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے اعظم گڑھ کے ریلوے اسٹیشن کے پلیٹ فارم پر فرمایا کہ مسجد بننے میں تو اختلاف ہو سکتا ہے, کوئی کہتا ہے کہ یہاں بناؤ, کوئی کہتا ہے وہاں بناؤ, لیکن مسجد بن جانے کے بعد اس کی حفاظت سب مسلمانوں پر فرض ہو جاتی ہے. اسی طرح پاکستان بننے میں تو اختلاف تھا, لیکن پاکستان بن جانے کے بعد اب ہم اس کی حفاظت کو فرض عین سمجھتے ہیں. مولانا مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے اعلان کیا کہ اب مسجد بن گئی ہے, اب اسے گرانا جائز نہیں ہے, پاکستان بن جانے کے بعد اس کے ایک ایک انچ کی حفاظت فرض ہے. دیکھیے یہ ہے اہل حق کی شان. اس بات کے راوی علامہ شبلی نعمانی کے سگے بھتیجے انور نعمانی ہیں. آج حسینی اور اشرفی کا نعرہ لگا کر آپس میں لڑائی کرانے والے ان باتوں کو نہیں دیکھتے. جب پاکستان ٹوٹا یعنی مشرقی پاکستان الگ ہو گیا تو بعض نادانوں نے خوشیاں منائیں. آہ, یہ لوگ اپنے اقابر کے طریق پر نہیں ہیں. اسلامی سلطنت جس کی ایک انچ زمین کی حفاظت پر جان دینا شہادت ہو, اس کے ٹوٹنے پر خوشیاں منانا کون سا دین ہے؟ کیا کہیں, بس ایسے مولویوں کو خدا ہدایت دے. جونپور میں ایک ملا تھا, جب گاندھی کو مارا گیا تو اس ظالم نے جمعے کے دن جونپور کی شاہی مسجد میں اعلان کیا کہ گاندھی شہید ہوا ہے. بتائیے, کیا کافر بھی شہید ہو سکتا ہے؟ کیا کافر کو شہادت کا درجہ مل سکتا ہے؟ اس ظالم کو میں نے بھی دیکھا تھا. ایک جگہ وہ موجود تھا تو میرے شیخ نے اشارہ کر کے دکھایا کہ یہ وہی ظالم ہے جس نے جونپور کی شاہی مسجد میں گاندھی کی شہادت کا اعلان کیا تھا. ایک بات اور سناتا ہوں. ایک بہت بڑے عالم جو حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ مجاز صحبت تھے, ذکر و اذکار کے پابند, 3 بجے رات کو اٹھ کر 24,000 دفعہ اللہ اللہ کرتے تھے. مولانا کا میرے شیخ حضرت پھول پوری سے اصلاحی تعلق تھا. ایک بار انہوں نے میرے شیخ کے سامنے شبلی منزل آدم گڑھ میں کہا کہ حضرت پنڈت جی نے یہ فرمایا ہے. پنڈت نہرو مراد تھا. مولانا شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا, کون سا پنڈت جی؟ کہا پنڈت نہرو. تو حضرت شاہ عبد الغنی صاحب نے فرمایا کہ کیا آپ کسی بزرگ کا ملفوظ سنا رہے ہیں؟ فرمایا کہ لفظ تو تعظیم کے لیے بولا جاتا ہے, یہ تو اللہ والوں کے کلام میں لگایا جاتا ہے. کافر کے کلام میں تم فرمایا لگاتے ہو. حضرت ان پر بہت ناراض ہوئے اور فرمایا کہ جاؤ مولانا, دوبارہ کلمہ پڑھو اور 2 نفل پڑھ کر گڑ گڑا کر توبہ کرو. فتاوی شامی میں ہے, لو سلم علی الکافر تبدیلا یکفر, اگر کوئی کسی کافر کو اکرام کے ساتھ سلام کرے تو وہ آدمی کافر ہو جائے گا. یعنی دل سے اس کا ادب اور عزت اور اکرام کرے, اگر سے کبھی ظاہر میں جو ہے ظاہر میں مسجدن کر سکتا ہے, لیکن دل میں اگر اس کی محبت آ گئی اور دل میں اس کا اکرام آ گیا تو آدمی کافر ہو جائے گا. میرے شیخ کے پاس ایک ہندو ڈاکیا خط لے کر آتا تھا اور کہتا تھا آداب عرض مولوی صاحب. تو حضرت فرماتے تھے آداب, اور میرے کان میں کہتے تھے کہ میں پیر کی طرف پیر کی طرف اشارہ کر رہا ہوں کہ آ اور میرا پیر دبا. یعنی آداب کے معنی یہ ہیں, تاکہ ہندو کا اکرام لازم نہ ہے. اس قدر بچتے تھے. ایک بزرگ کی دینی غیرت کا واقعہ. ایک اللہ والے تھے, انگریز کے زمانے میں ان کو انگریز جج نے بیان دینے کے لیے عدالت میں بلایا تو انہوں نے عدالت میں جج کی طرف پیٹھ کی اور دوسری طرف منہ کیا. جج حیران ہوا کہ اس نے میری طرف پیٹھ کیوں کی, اور ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ اے کافر, تجھے دیکھنے کو ہمارا جی نہیں چاہتا کہ ہم کافر کا منہ دیکھیں. ایسے بھی اللہ والے موجود ہیں کہ کافر جج کی طرف منہ نہیں کیا بلکہ پیٹ کر کے کھڑے ہوئے اور بیان دے کر چلے گئے. اس نے بہت کہا کہ ہماری طرف منہ تو کرو, تو یہی کہتے رہے کہ نہیں, ہم کافر کو دیکھ نہیں سکتے. میرے شیخ شاہ عبد الغنی صاحب پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ جب پہلی دفعہ ہندوستان سے پاکستان میں داخل ہوئے تو لاہور کے بارڈر پر لوگوں نے بتایا کہ وہ انڈیا کا جھنڈا ہے. اور یہ پاکستان کا جھنڈا ہے. اب یہاں سے پاکستان کی زمین شروع ہو رہی ہے. تو حضرت نے فرمایا کہ الحمدللہ یہاں کے زمین و آسمان مجھے کچھ اور ہی معلوم ہو رہے ہیں, اور فرمایا کہ پاکستان کے زمین و آسمان میں مجھے کلمے کا نور معلوم ہو رہا ہے. اس کے بعد چند مسلمان پاکستانی سپاہیوں نے بڑی بڑی داڑھی والوں کو دیکھ کر جو حضرت کے ساتھ تھے حضرت سے کہا السلام علیکم, تو اسلامی شعار دیکھ کر حضرت خوش ہو گئے. اور کچھ عرصہ بعد جب بمبئی واپس گئے تو فرمایا کہ ساری بمبئی مجھ کو بھربوجے کی دکان یعنی چنے کی دکان معلوم ہوتی ہے. جہاں چنا بھونا جاتا ہے وہاں جگہ جگہ کالک لگی رہتی ہے. بعض لوگوں نے حضرت سے کہا کہ ہندوستان میں رہیے تاکہ آپ کی قبر وہیں بنے. حضرت کے لڑکوں نے بھی کہا کہ ابا چلیے ہندوستان, آخر عمر میں وہیں رہیے, وہاں آپ کا سارا خاندان ہے. تو حضرت نے فرمایا کہ میں ہندوستان کی طرف پیشاب کرنا بھی اپنی توہین سمجھتا ہوں. حضرت کی یہ شان تھی کہ یہاں کی موت کو حضرت نے عزیز سمجھا. پاپوش نگر کے قبرستان میں میرے شیخ کی قبر. میرے شیخ یہاں پاکستان آ کر باغ باغ ہو گئے, خوب خوش رہتے تھے, لیکن کبھی کبھی بے پردگی اور شریعت کے خلاف کام دیکھ کر افسوس بھی ظاہر کرتے تھے کہ ہائے پاک یہ پاکستان کیسا نا پاکستان نظر آ رہا ہے, یہ پاکستان نا پاکستان کیوں ہو رہا ہے. مگر پاکستان کی جنگ کے لیے کیا جذبہ تھا کہ یہاں لاکھ غیر شرعی باتیں ہوں, لیکن ہم آپس میں اپنے بھائیوں سے شکایت تو کر لیتے ہیں اور ان حکمرانوں کو برا بھلا بھی کہہ دیتے ہیں, لیکن کافروں کے مقابلے میں ہندوستان کے مقابلے میں ہم سینہ سفر ہوں گے. آخری عمر میں میرے شیخ پاؤں سے معذور ہو گئے تھے, کھڑے نہیں ہو سکتے تھے. اس کے باوجود یہ جذبہ تھا کہ ایک فوجی افسر میجر پور سے جو باشرہ آدمی تھے ان کی ایک مشت داڑھی تھی, نمازی تھے. فرمایا کہ میجر پور جب جہاد شروع ہو ہندوستان پاکستان کی جنگ شروع ہو تو اگرچہ میں کھڑا نہیں ہو سکتا, میرے گھٹنے بیکار ہو گئے ہیں, لیکن مجھے چارپائی پر لاد کر لاہور کے بارڈر پر میری چارپائی بچھا دینا, اور جب توپ چلے تو توپ کا ہینڈل میرے ہاتھ میں دے دینا. حضرت کے ذہن میں پرانے زمانے کی توپوں کا تصور تھا, اس لیے فرمایا کہ ہم توپ چلاتے رہیں گے اور گولا کافروں پر پھینکتے رہیں گے, اور کوئی گولا ادھر سے آئے گا اور میں شہید ہو جاؤں گا. اور یہ کہہ کر حضرت رونے لگے اور فرمایا کہ میں نے شہادت کے لیے 10 سال لاٹھی اور تلوار سیکھی ہے. جیسے 10 سال میں لوگ عالم ہوتے ہیں, ایسے ہی ہم نے 10 سال جہاد کے لیے اور شہید ہونے کے لیے تلوار سیکھی ہے. حضرت کا جذبہ جہاد تو دیکھو. میرے شیخ نے فرمایا کہ نواب واجد علی کے زمانے میں جب جہاد ہوا تھا تو ایک عالم جو میرے وطن کے تھے اس میں شریک تھے, اور ایک بڑے میاں بھی میرے وطن سے گئے تھے اور بہت اللہ والے تھے. ان بڑے میاں نے بتایا کہ وہ مولانا کفن کندھے پر رکھ کر ہندوؤں کے مقابلے میں تلوار چلا رہے تھے اور ساتھ ساتھ ایک مصرع پڑھتے تھے. سر میدان کفن پر دو اشتار, اے خدا میں میدان جہاد میں آپ کی راہ میں جان دینے کے لیے کفن لے کے آیا ہوں اور مشتاقانہ آیا ہوں. تو آسمان سے آواز آتی تھی بیا مظلوم اکنوں در کنارا, اے مظلوم جلدی سے میری آغوش رفت میں آ جا, یعنی میں تجھ کو جلد شہادت دینا چاہتا ہوں. اور پھر وہ شہید ہو گئے. تو وہ بڑے میاں جو اس جہاد میں شہید تھے انہوں نے آسمان سے آنے والی اس آواز کو سنا, اور انہوں نے میرے شیخ کو سنایا اور حضرت نے مجھ کو سنایا, یعنی آسمان سے آواز سننے والے میں اور مجھ میں صرف ایک راوی ہے, اور وہ ہیں میرے شیخ شاہ عبدالغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ. اب ایک اور واقعہ پیش کرتا ہوں. سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ نے بالا کوٹ میں فجر کی نماز پڑھی, اشراق تک اللہ سے مشغول رہے, پھر اشراق کی نماز پڑھی اور انہیں نہیں معلوم کہ آج ان کی شہادت ہونے والی ہے. مجاہدانہ لباس پہنا, تلوار ننگی کی. اتنے میں لاہور سے ایک سی آئی ڈی مسلمان آیا اور کہا کہ لاہور کا ایک مسلمان بہت بڑا افسر ہے جو سکھوں کے ہاں نوکر ہے, آپ کی محبت میں اس نے خفیہ خط دیا ہے, اس خط میں کیا لکھا ہے آپ پڑھ لیجئے. اس میں لکھا تھا کہ آپ بھاگ جائیے اور سکھوں کی بہت بڑی فوج آ رہی ہے, امید فتح نظر نہیں آتی, آپ کی زندگی مجھے عزیز ہے اس لیے لکھ رہا ہوں کہ آپ فرار اختیار کر لیجئے, چھپ جائیے, روپوش ہو جائیے. سید احمد شہید نے یہ خط پڑھ کر جو جواب دیا وہ سننے کے قابل ہے. فرمایا کہ جب مجاہد تلوار کو گردن میں لٹکا لیتا ہے پھر وہ اللہ کے راستے سے پیش پھیر نہیں سکتا. یہ مومن کی شان کے خلاف ہے. ہمیں ایسی زندگی نہیں چاہیے, ہمیں روپوشی نہیں چاہیے. ہم تو جان دینے کے لیے آئے ہوئے ہیں. لہٰذا فرمایا کہ اس خط کو لے جاؤ اور اس افسر سے میرا سلام کہو اور یہ کہہ دو کہ سید احمد کو آج دو کام کرنے ہیں, یا تو میں جہاد میں فتح حاصل کر کے غازی بنوں گا اور لاہور پر میرا جھنڈا لہرائے گا, یا پھر میں آج شہادت کا جام نوش کر کے اللہ سے ملوں گا. اولئک آبائی فجئنی بمثلہم, یہ ہیں ہمارے اقابر, ان جیسا کوئی لاگت تو دکھاؤ. اور اسی جہاد کی تیاری کے لیے مولانا شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ اپنی مسجد فتح پوری میں جون کے مہینے میں 12 بجے دن میں سب دھوپ میں پیدل جنوب سے شمال اور شمال سے جنوب ننگے پاؤں چلتے تھے. لوگوں نے کہا کہ یہ دھوپ میں اپنے پیر کیوں جلا رہے ہیں؟ فرمایا کہ میں بالاکوٹ کے پہاڑوں پر جہاد کی تیاری کر رہا ہوں, اگر نازک بنوں گا تو جہاد کیسے کروں گا. دو بیدتی قتل کرنے آئے تو دیکھا کہ مولانا 12 بجے کی دھوپ میں مسجد کے صحن میں ننگے پاؤں چل رہے ہیں. پوچھا مولانا یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا کہ سکھوں سے بالاکوٹ میں جہاد کرنا ہے, اپنے مظلوم مسلمانوں کو نجات دلانی ہے. دونوں نے کہا کہ بھلا ایسے شخص کو ہم قتل کریں گے جو اللہ کے راستے میں اس طرح جان دینا چاہتا ہے. دونوں نے اپنی حماقت پر اپنا سر پیٹ لیا اور کہا توبہ توبہ, لا حول ولا قوت الا باللہ, ہمیں لوگوں نے غلط بتایا. مولانا شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بتایا کہ سخت بارش میں دہلی کا دریائے جمنا بھرا ہوا سینہ تانے ہوئے بہ رہا ہے. حضرت مولانا اسماعیل شہید بارش کے زمانے میں دریائے جمنا کے سیلاب میں کودتے تھے تو تیرتے ہوئے آگرہ تک چلے جاتے تھے. اس لیے مشق کرتے تھے کہ اگر جہاد میں کوئی دریائے جہلم دریائے راوی وغیرہ پڑ جائے اور اس میں کودنا پڑے تو ہم تیر سکیں. دہلی اور آگرہ میں کتنا زیادہ فاصلہ ہے, اتنی دور جا کر نکلتے تھے. یہ حضرت شاہ عبد الغنی صاحب کی روایت ہے, میرے اور ان کے درمیان کوئی راوی نہیں ہے. اولئک آبائی فجئنی بمثلہم, کیا جذبہ جہاد تھا کہ دہلی سے آگرہ تک تیرنے کی مشق کرتے تھے. مولانا اسماعیل شہید اور سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہم کے ہاتھ پر دو عورتوں نے توبہ کی جو بہت مالدار تھیں اور پہلے برا پیشہ کرتی تھیں. جب ان حضرات نے جہاد کے لیے اعلان کیا تو ان عورتوں نے رونا شروع کر دیا کہ ہم ایک گندی زندگی سے اولیاء اللہ والی زندگی میں آ گئے, اب ہم کو چھوڑ کر آپ لوگ کہاں جا رہے ہیں؟ ہم فاسقانہ حیات سے نافرمانی کی زندگی سے توبہ کر کے اللہ کے دوستوں کی حیات میں آ گئے اور آپ ہمیں چھوڑ کر جا رہے ہیں. تو سید احمد شہید اور مولانا اسماعیل شہید نے پوچھا کہ تم دونوں جہاد میں کیا کرو گی؟ انہوں نے کہا کہ ہم بھی چلیں گی اور ہمارے شوہر بھی چلیں گے, وہ تو جہاد میں لڑیں گے اور ہم رات بھر مجاہدین کے گوروں کے لیے چنا دلیں گے, ہم اپنی نیند چھوڑ دیں گے. لہذا دونوں اپنے شوہروں کے ساتھ گئیں. بالاکوٹ کے دامن میں ان کے شوہر جہاد کرتے تھے اور یہ دونوں اللہ والی عورتیں چکی چلاتی تھیں اور چنا دلتی تھیں, یہاں تک کہ چکی چلاتے چلاتے مجاہدین کے گھوڑوں کے لیے چنا پیستے پیستے ان کے ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے. رئیس تھیں, ناز و نعمت میں پلی ہوئی تھیں, لیکن اللہ تعالیٰ کی محبت میں اللہ کے راستے میں مشقتیں برداشت کر رہی تھیں. ایک دل جلے نے کہا کہ اے میری بہنوں, اے میری ماؤں, یہ بتاؤ کہ تم دہلی میں تھیں, پھولوں پر سوتی تھیں, تم کو وہ زندگی زیادہ عزیز تھی یا اب جو ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے ہیں؟ تو ان دونوں عورتوں نے فرمایا کہ خدا کی قسم سید احمد شہید کے صدقے میں اور مولانا شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کے صدقے میں ان کی برکت سے ہم جو یہ مجاہدہ کر رہی ہیں اور ہم پھولوں پہ سونے والیاں کنکروں پہ سو رہی ہیں اور ہمارے ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے ہیں اور جو آج ہم بے وطن کھلے آسمان کے نیچے ہیں, اس مشقت اور مجاہدے کی برکت سے اللہ نے ہمارے دل میں وہ ایمان و یقین اتارا ہے کہ ہمیں دل کی آنکھوں سے خدا نظر آ رہا ہے. آسمان کے پردے اٹھ چکے ہیں اور ہمارا ایمان اللہ نے اس مقام پر پہنچایا ہے کہ اگر اسے بالاکوٹ کے پہاڑوں پر رکھ دیا جائے تو یہ بالاکوٹ کے پہاڑ ہمارے ایمان کو برداشت نہیں کر سکتے. یہ واقعہ مولانا شاہ محمد احمد صاحب دامت برکاتہم نے سنایا اور فرمایا مجاہدے کا یہ انعام ہوتا ہے, جو لوگ اللہ کے راستے میں مشقت کھیلتے ہیں اور غم اٹھاتے ہیں ان کا ایمان ایسا خوشبودار ہوتا ہے کہ ایک عالم کو خوشبودار کرتا ہے. حق کے جرے تو کس نہ بسائے, یہ پورب کی زبان ہے، یعنی جو اپنے کو اللہ کی محبت میں جلاتا ہے اللہ اس کی خوشبو کو اڑاتا ہے. اگر کوئی اللہ والا ساری مخلوق سے چھپ کر سجدوں میں رو رہا ہو تو وہ کتنا ہی اپنے کو چھپائے، اللہ تعالیٰ اس کے درد محبت کی خوشبو کو عالم میں نشر فرما دے گا. جمال اس کا چھپائے گی کیا بہار چمن، گلوں سے چھپ نہ سکی جس کی بوئے پیرا، اس کا جمال اللہ کا جمال. تو یہ چند باتیں اس لیے عرض کر دیں کہ ہمیں معلوم ہو جائے کہ پاکستان اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے، اور اس عظیم نعمت پر ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہونا چاہیے. اور صحیح شکر کیا ہے یہ بتا دیتا ہوں، قرآن پاک میں ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. غزوہ بدر میں ہم نے تم کو فتح دی، اور وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ اور تم کمزور تھے، فَاتَّقُوا اللَّهَ. تو اے صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں، تقویٰ کی زندگی گزارو، لعلکم تشکرون تاکہ تم شکر گزار بندے بن جاؤ. پاکستان کے اصلی شکریہ، پاکستان کی طرف اصلی ہجرت اور جشن آزادی کی خوشی کے اظہار کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ ہم لوگ تقویٰ اختیار کریں اور گناہ چھوڑ دیں. مہاجر کی کیا معنی ہے؟ المہاجر من ہجر الخطایا والذنوب. اصلی مہاجر وہ ہے جو خطائیں چھوڑ دے، گناہ چھوڑ دے. یہ تھوڑی کہ ہندوستان سے ہجرت کر کے آ گئے اور ٹیلی ویژن اور وی سی آر میں مست ہیں، کیونکہ پیسہ آ گیا تو اب کیا پوچھنا. غیر شرعی تقریبات ہو رہی ہیں اور لڑکیاں بے پردہ پھر رہی ہیں. ہجرت کے اصل معنی ہے گناہ چھوڑنا. وطن چھوڑنا بھی ہجرت ہے، لیکن اس سے زیادہ اہم ہے کہ گناہ چھوڑ دے، اور یہی پاکستان کی نعمت کا صحیح شکر ہے. کیونکہ وطن چھوڑنا تو آسان ہے لیکن گناہ چھوڑنا مشکل ہے. اب دعا کرو یا اللہ پاکستان کا صحیح شکر ہم کو عطا کر دے، اللہ تعالیٰ ہجرت کی حقیقت ہم سب کو نصیب کر دے، ہم سب کو گناہ چھوڑنے کی توفیق دے دے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو تقویٰ والی زندگی عطا کر دے، متقین کی زندگی دے دے، اللہ والی حیات دے دے، کسی ایک گناہ کے بھی ہم قریب نہ جائیں، اور اگر گناہ ہو جائے تو رو رو کے اللہ کو منا لیں. کیونکہ اے خدا اگر آپ ہم سے ناراض ہو جائیں تو ناراض ہونا آپ کا حق ہے، لیکن سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آپ کو منانا ہم پر فرض ہے کہ ہم آپ کو راضی کر لیں. لہذا اگر خطا ہو جائے تو اے خدا دو رکعت نماز توبہ پڑھ کر ہم سب کو سجدگاہ کو اشک ندامت سے تر کرنے کی توفیق عطا فرما، استقامت نصیب فرما، ہم سب کی اصلاح فرما دیجئے. اگر آپ ہم پر رحم نہ فرمائیں گے تو آپ کے علاوہ کوئی بھی نہیں جو ہم پر رحم کر سکے. رحمت آپ کی ہے، نصرت آپ کی ہے. اے اللہ جتنے لوگ بھی یہاں بیٹھے ہیں ہم سب کو صاحب نسبت اللہ والی حیات نصیب فرما دے، جو موجود نہیں ہیں ان پر بھی فضل فرما دے. اللہم کل خیر لکل مسلم و مسلمہ، ہر مسلمان مرد کو اور ہر مسلمان عورت کو دونوں جہان کی خیر و فلاح عطا فرما دے. اے اللہ ہمارے ادارے کو قبول فرما اور ہر قسم کے شر اور فتنے سے محفوظ فرما، اور ہمارے مدرسے کو ایک مثالی مدرسہ بنا دے کہ جہاں قرآن پاک اتنا عمدہ پڑھایا جائے کہ بڑے سے بڑا قاری آئے تو اس کا دل خوش ہو جائے. اے اللہ اپنی رحمت سے میری مدد فرما، اساتذہ کرام کو بھی توفیق عطا فرما، طلباء کرام کو بھی توفیق عطا فرما، اور مولانا مظہر میاں کو بھی اس کا اہتمام نصیب فرما کہ یہ ہر ہفتے بچوں کا اجتماع کریں اور ان سے قرآن شریف پڑھوائیں، تب پتہ چلے گا کہ یہاں کیا ہو رہا ہے. ہر جمعرات کو ایک گھنٹے کے لیے اجتماع کیجئے اور اس میں بچوں سے قرآن شریف پڑھوایا کیجئے تاکہ معلوم ہو کہ مدرسے میں کیا ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے اپنی رحمت سے. اللہ تعالیٰ تمام طلباء کرام، اساتذہ کرام، محتمم معاونین، ان کی اولاد جو اس مسجد میں آتے ہیں، اور ادارے کے باورچی، پوسا لگانے والا اور سب کو ولی اللہ بنا دے، صاحب نسبت بنا دے. یا اللہ جو بھی خانقاہ میں آئے وہ محروم نہ جائے. اے خدا ہم سب کی اور ساری دنیا کے مسلمانوں کی اسلام فرما دے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحابہ اجمعین. آمین آمین آمین. صدر زبردست باتیں ہیں، کیسا نور ہے ان باتوں میں، اور جس قدر مجھ کو بے حد نفع ہوا الحمدللہ. حالانکہ بعض پہلے پڑھ بھی چکے ہیں سن بھی چکے ہیں، ہر بار اس کا نفر بڑھ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے، عامر صاحب کو توجہ دلائی، بہت ہی فائدہ ہوا الحمدللہ. ایسی کل سے دل میں کھٹکا سا تھا کہ یہ 14 اگست کو دن کا وہ متعین کرنا، لیکن دیکھیے اس کا موڈ کیسا ہے، یہ کیسی تقریب ہے، یہ کیسی مجلس ہے. آپ جائیے کسی جلسوں میں اور کہیں ادھر ادھر اجتماعات میں اور پھر اس کے نور کا ذرا مقابلہ کیجیے، پتہ چل جائے اس قدر اس سے ایمان تازہ ہو گیا، ایمان میں ترقی معلوم ہوئی کہ نہ بتائیے. یہ اللہ والوں کے کلام کی برکت، کیسا نور ہے اس بات کا، ایک بھی دنیا کی بات ہے اس میں کوئی؟ اور نہ موسیقی نہ باجے آج قوم کو کن کاموں میں لگاتی ہیں. جشن آزادی مناتے ہیں تو وہ بھی غیر شرعی طریقے سے، حالانکہ آزادی ہم نے غیروں سے حاصل کی ہے کہ غیروں سے آزاد ہو کر اپنے اپنوں میں آ جائیں، اور کام غیروں کے چل رہے ہیں، بھونپو بج رہے ہیں، بینڈ باجے ہو رہے ہیں، اور طرح طرح کی جو ہے وہ لباس اور ہیٹ اور یہ ٹی شرٹ اور پینٹ، جس کا جو مرضی آیا اور اس نے اپنا اس کا آئیڈیا آ گیا تو اس آئیڈیا کو اس کی اشاعت کر دی، اور اس پہ لوگ جو ہے اندھا دھند چلے جا رہے ہیں. نہ والدین کو یہ ہوش ہے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں، بچوں کو تو بچے وہی کریں گے جو والدین سکھائیں گے، والدین پیسے دیتے ہیں تو وہ خریدتے ہیں، تو بچوں کا قصور نہیں ہے، ہمارا قصور ہے کہ ہم اپنے بچوں کی کیسی تربیت کرتے ہیں، کہ کیوں ہم اپنی بیٹیوں کو پردہ نہیں سکھاتے، کیوں اپنی بیٹیوں کو ہم دین نہیں سکھاتے، کیوں اپنی بیٹیوں کو ہم اولیاء اللہ کے طریقے نہیں سکھاتے، کیوں ہماری بیٹیوں میں، ہمارے بیٹوں میں، سب کو کہہ رہا ہوں بیٹوں میں، مجھ میں اپنے آپ کو بھی کہہ رہا ہوں کہ اپنے گھر والوں پر ہم نے وہ محنت کی نہیں، وہ صحبتیں ہم نے اٹھائی نہیں، وہ جن سے ہمارا ایمان مضبوط ہوتا، جس سے ہماری دل کی آنکھیں کھلی رہتی، ذرا سا دیکھا کہ پڑوسی یہ کر رہے ہیں اس کی نقل کو دل چاہ گیا، سامنے والے یہ کر رہے ہیں اس کا دل چاہ گیا کہ یہ ہم بھی یہ کرتے ہیں، ذرا دیکھا کہ فلانے بڑے شاندار کلب میں جو ہے وہ دعوت کر ڈالی ہے تو ہم اس سے سوتےر ہونے کی کوشش کرتے ہیں، مگر قرآن و حدیث سے ہم منہ موڑ لیتے ہیں، یہ نہیں دیکھتے کہ ہمیں جانا کہاں ہے، کس کے پاس ہمیں جانا ہے، کہاں جانا ہے، یہ انجام سے ہم بے خبر ہو کر غیروں کی نقالی میں آگے بڑھتے ہی چلے جا رہے ہیں. فیشن دیکھو تو، اور کوئی تقریب ہو تو، انہیں تقریب ہو اس کے اندر بھی غیروں کے طریقے چلے چلے آ رہے ہیں. اب یہ جیسے ہم نے آواز سنا الحمدللہ، تو اس سے معلوم ہوا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، یعنی کلمے کی بنیاد پہ اسلام کے طریقوں کو نافذ کرنا، اسلام کو اپنانا، اسلام کو پھیلانا، اس لیے تو یہ ملک بنایا گیا. اور ہم کیا کر رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں، کہ وہ انہیں تقریبات کو ہم غیروں کا رنگ دے کر، کیسے کیسے انگریزوں والے ہیٹ اور رس پینٹ اور کلے اور ہر چیز کے اندر انہوں نے ایک ہرا اور ایک سفید رنگ ڈال دیا، بس انہوں نے سمجھا کہ ہرا اور سفید رنگ ڈالنے سے سارے کام بن جائیں گے، ہمارا حق ادا ہوگی. ہم نے سن لیا کہ پاکستان کا اصلی شکریہ کیا ہے، کہ تقوی اختیار کرنا، اللہ کو راضی کرنا، اور توبہ اور استغفار کر کے اپنی ماضی کے گناہوں پر توبہ کر لینا، معاف کرا لینا، مٹا لینا، تو ہم اپنے گناہوں کو مٹا لیں. اگر ابھی تک ہم سے غفلت ہوئی فوراً ہم توبہ کر لیں، دل میں ابھی توبہ کر لیں، اور جب موقع ہو دو رکعت پڑھ کے بھی ہم اللہ سے معافی مانگیں کہ اللہ ہم سے اس ملک کی ناقدری ہوئی، علماء کی ناقدری ہوئی، اور یا اللہ کی ناقدری ہوئی، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرما دے اور ہماری حقیقت کی آنکھیں کھول دے، دل کی آنکھیں کھول دے. کیونکہ ہر آدمی اگر 2 منٹ کو بھی روزانہ یہ سوچ لے تو تھوڑے دن میں ان کی کایا پلٹ جائیں گے. اگر صدق دل سے سوچ لے کہ ہمیں کہاں جانا ہے، آخر انجام ہمارا کیا ہے، اور وہاں کس چیز کا سوال ہوگا، کون آدمی کامیاب ہوگا، تو بس کوئی وار کی ضرورت نہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی انگوٹھی مبارک پہ، خلافت کی جو انگوٹھی تھی، اس پہ لکھا رہتا تھا کفا بالموت وار، کہ موت سب سے بہترین وار ہے. تو 2 منٹ کو ہم سوچ لیں کہ ہم نے اس دنیا سے نکل کر کہاں جانا ہے، یہ نہیں کہ بس قبر میں چلے گئے اور چھٹی، بلکہ قبر کے بعد جو ہے ایک نئی زندگی ہمیں ملے گی. اس زندگی میں کامیاب کون ہوگا، بس وہ اس کا تھوڑی دیر کو استعمال روزانہ ہم کر لیں تو ہماری کایا پلٹ جائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہر دعا کی درد دعائیں، اور تمام دعاؤں میں اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کے بعد تمہارا عطا فرما لے, ہم سب کے لیے قبول فرما لے حضرت والا کی دعائیں, اور اللہ تعالیٰ اس مجلس کو بھی قبول فرما لے. بس السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
اور ان کے دوست احباب جمع تھے, انہوں نے پوچھا کہ جناب آپ کی صحت کا کیا حال ہے. آپ کہنے لگے کہ میری عمر 100 برس ہے اور شادی کے پہلے دن ہی میری اور میری بیوی کے درمیان یہ طے ہو گیا تھا کہ جب بھی جھگڑا ہوگا اور جو بھی رسی پہ ہوگا وہ 5 کلومیٹر چلے گا. میری شادی کو 75 سال ہو چکے ہیں اور ان 75 سالوں میں تقریباً روزانہ ہی میں 5 کلومیٹر چلتا ہوں. ان صاحب نے کہا آپ کی اہلیہ کی صحت بہت اچھی ہے, اس کا کیا راز ہے؟ صاحب بولے میری اہلیہ میرے پیچھے پیچھے روزانہ 5. وہ صاحب بولے میری اہلیہ میرے پیچھے پیچھے روزانہ 5 کلومیٹر چلتی ہے یہ دیکھنے کے لیے کہ میں چل رہا ہوں یا کہیں پارک میں تو نہیں بیٹھا. ایک درزی جو کہ کپڑا چوری کرنے کے لیے بہت مشہور تھا, اس کے پاس گاؤں کا ایک فوجی گیا اور اس نے کہا میں نے کوٹ سلوانا ہے لیکن کٹنگ میرے سامنے کر. درزی نے کہا بالکل آپ کے سامنے کرتا ہوں. درزی مشہور تھا تو اس نے چال چلی اور ایک لطیفہ سنایا. فوجی نے لطیفہ سنا اور وہ ہنس ہنس کے لوٹ پوٹ ہو گیا. درزی نے فوراً تھوڑا سا کپڑا چوری کر دیا. فوجی نے کہا اور لطیفہ سناؤ. دردی نے دوبارہ ایک لطیفہ سنا دیا. اس دفعہ اس کو اتنا اچھا لگا کہ وہ ہنستے ہنستے بالکل گھٹنوں پہ جا لگا. اس کا دردی نے اور تھوڑا سا کپڑا چوری کر لیا. فوجی بولا مجھے ایک اور لطیفہ. دردی نے فوجی کی طرف دیکھا بولا لطیفہ تو سنا دیتا ہوں اب دیکھ لو کوٹ تنگ ہو جائے گا.
Yeah.
ایک سائن جنت میں گئے تو علامہ نے پوچھا, فرشتوں نے پوچھا ہاں بھائی سائن کیا حال ہے؟ سائن نے کہا اللہ کا شکر ہے زندہ ہوں, بہت اچھا ہوں, سب شکر ہے اللہ کا, بہت اللہ تعالیٰ کا شکر ہے. تو فرشتوں نے پوچھا کوئی بات؟ تو انہوں نے کہا کہ بس ایک بات ہے کہ یہ پوچھنا ہے, یہ ہر جگہ میں دنیا میں دیکھا ڈاکخانے گیا تو وہاں پر بھی جو ہے پنجابی, اور جب میں وہاں گیا پوسٹ آفس تو وہاں پہ بھی, اور جہاں تھانے گیا وہاں پہ بھی پنجابی, بال کٹوانے گیا وہاں پہ بھی پنجابی. تو کچھ کیا تھا یہ کیا؟ تو ٹھیک ہے, اس نے اپنے افسر کو فرشتے نے کہا کہ میں بھی پتہ کرتا ہوں. فرشتے نے کال کیا چھوٹا سا دوسرا فرشتہ آیا, جب بھی سارے ہر جگہ وہاں پنجابی ہے, جاؤ پتہ کرو. ہوئے گیا ہوئے گیا, بولا میں ہونے گیا ہویا ہے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Thank you.